الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خاتم النبيين اما بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم معزز خواتین و حضرات آج اتوار کا دن ہے اتوار کے دن بھی ہمارے ہاں تعلیمات مجددیہ کے عنوان کے تحت درس ہوتا ہے جس میں مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کے مکتوبات شریف سے جو ماخوذ مضامین ہے وہ بیان کیے جاتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے معذرت ہے کہ انتظار آپ کو کرنا پڑا اس کی وجہ یہ تھی کہ ہمارے ہاں کچھ یعنی کمپیوٹر کے آن ہونے کا مسائل تھے تو آج انشاءاللہ ہم شروع کر رہے ہیں دفتر سوم کے مکتوب نمبر 12 سے جس میں حضرت ارشاد فرماتے ہیں دعا و تضرع و آزاری و تلاوت قرآن اور طویل قیام کے فوائد دعا و تضرع و آزاری و تلاوت قرآن اور طویل قیام کے فوائد اصل میں ایک ہوتا ہے اللہ جل شانو کے ساتھ براہ راست تعلق کے اسباب اور ایک ہوتا ہے بالواسطہ تعلق کے اسباب مثلاً میں اگر کوئی دین کا کام کر رہا ہوں کسی مدرسے میں بیٹھا ہوں درس و تدریس کر رہا ہوں تو یہ بالواسطہ تعلق کے اسباب ہے تبلیغی جماعت میں چل رہا ہوں تو یہ بالواسطہ تعلق کے اسباب ہے جہاد میں ہوں تو بالواسطہ تعلق کے اسباب ہے اور یا کوئی اور دین کا خدمت کر رہا ہوں خدمت خلق کر رہا ہوں تو یہ سب بالواسطہ تعلق کے اسباب ہے لیکن یہ جو دینی کام ہے اصل میں دینی کام تب بنیں گے جب میرا بلا واسطہ تعلق اللہ کے ساتھ مضبوط ہوگا کیونکہ وہ بلا واسطہ تعلق ہی ہے جو کہ میرے ان دینی کاموں کے اندر جان کا کام دے گا روح کا کام دے گا یعنی میرا جتنا یہ تعلق مضبوط ہوگا تو اتنے میرے دینی کام دین کے کام رہیں گے ورنہ پھر دنیا درمیان میں آ جائے گی کیونکہ میرا اگر اللہ پاک کے ساتھ اپنا ذاتی تعلق کمزور ہے تو دین کے جو کام بھی میں کر رہا ہوں گا اس میں دنیا کا اثر رہے گا اس میں کچھ نہ کچھ میرے دنیا کی بات ہوگی تو اس کی وجہ سے اس میں کمزوری آئے گی حالانکہ وہ دین کا کام ہی ہوگا یہ نہیں کہ دین کا کام نہیں ہوگا لیکن ایک ہی جماعت مثلاً ہو یا ایک ہی مدرسہ ہو یا ایک ہی جہاد کا پورا نظام ہو اس کے اندر کسی کا تعلق بہت اچھا ہوگا کسی کا تعلق بہت کم ہوگا تو ہر ایک کو اس تعلق کے بنیاد پر اس کا فائدہ ملے گا تو اب یہ اس میں غالباً حضرت یہی بیان کرنا چاہتے ہیں کہ بلا واسطہ تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ مضبوط کرنا کتنا ضروری ہے تو حضرت فرماتے ہیں آپ نے لکھا تھا کہ حضرت سبحانہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا و تضرع و زاری اور ہمیشہ التجا میں رہنا بہتر ہے یا ذکر میں مشغول رہنا یا ان سب چیزوں کو ذکر میں شامل کر دینا بہتر ہے یہ ایک اور پیرایا ہے جواب میرے عزیز ذکر کے بغیر چارہ نہیں اور اس کے ساتھ جو کچھ بلائیے جمع ہو جائے تو دولت و نعمت ہے مشائخ نے وصول اللہ کا مدار ذکر پر رکھا ہے دوسری چیزیں ذکر کے ثمرات اور نتائج ہیں سبحان اللہ یہ ایک اور پیرایا حضرت نے مطلب اس میں بیان فرمایا نیز آپ نے دریافت کیا کہ ذکر نفی و اثبات لا الہ الا اللہ تلاوت قرآن اور نماز میں طویل قیام ان تینوں میں سے کون سی چیز بہتر ہے تو اس کا جواب یہ کہ ذکر نفی و اثبات وضو کی طرح ہے جو نماز کے لیے شرط ہے کہ جب تک طہارت درست نہ ہو نماز کا شروع کرنا منع ہے اس طرح جب تک نفی کا معاملہ انجام تک نہ پہنچائے اس وقت تک فرائض واجبات اور سنن کے علاوہ جو کچھ بھی نفلی عبادات کریں گے سب وبال میں داخل ہیں حضرت نے تو بہت ہی زیادہ ایک بہت ہی مضبوط تیشہ مارا ہے ساری چیزوں کو دینی کام تو بات کی باتیں وہ جو براہ راست جو اعمال ہیں ان کے بارے میں بھی بات ہوگی کہ ان کے اندر بھی تب فائدہ ہوگا جیسے طویل قیام نفل ہے تو نفل مجھے تب فائدہ دے گا جب نفی یعنی اپنا نفس درمیان سے نکل جائے گا یعنی جب تک نفس درمیان سے نہیں نکلا اس وقت تک میرے نوافل کچے ہوں گے ہاں جی یہ مسائل ہوں گے تو اس لیے بعض مشائخ ان چیزوں کو روک بھی دیتے ہیں، کیونکہ شیطان یہ ناٹک چلا سکتا ہے کہ اس کے نوافل کی طرف رخ کر لے کہ تو اتنے نفلے پڑھ رہا ہے، تو اتنا کما رہا ہے، یہ کر رہا ہے، وہ کر رہا ہے، تو این ممکن ہے کہ اس کے ذہن میں یہ بات پٹا دے، عجب کے ذریعہ بن جائے۔ تو گویا کہ یوسف علیہ اس میں حضرت نے ایک بات فرمائی ہے، وہ میں عرض کرتا ہوں، کیونکہ اس عنوان سے مجھے ایک اور بات کی طرف ذہن چلا گیا تھا، لیکن اب حضرت جو بات کرنا چاہتے ہیں وہ دوسرے پہ رہا ہے، وہ یہ ہے کہ ذکر ثوابی اور ذکر علاجی کی بات ہو رہی ہے، اصل میں وہ یہ چیز ہے، ذکر ثوابی اور ذکر علاجی۔ ذکر ثوابی میں طویل قیام بھی ہے، ذکر ثوابی میں تلاوت قرآن بھی ہے، ذکر ثوابی میں درود شریف بھی ہے، ذکر ثوابی میں یہ ساری مطلب چیزیں آ جاتی ہیں، لیکن جو علاجی ذکر ہے، حضرت فرماتے ہیں وضو کی طرح ہے، تو جب تک وضو نہ ہو اس وقت تک آپ کو اس کی اجازت نہیں ہوگی، تو اس وجہ سے فرمایا کہ جب تک نفی انجام تک نہ پہنچ جائے، یعنی انسان کا نفس درمیان میں حال نہ ہو، اس وقت تک فرائض واجبات اور سنن کے علاوہ، کیونکہ یہ تم لازم ہیں، وہ تو آپ نے کرنے ہی کرنے ہیں، اس کے لیے آپ انتظار تو نہیں کر سکتے کہ میری تربیت ہوگی تو پھر میں فرائض پڑھوں گا، ہاں وہ تو نہیں ہو سکتا، لیکن جو نوافل ہے یا جو نفلی اعمال ہے اس کے لیے تو پھر ذمہ داری پوری کرنی پڑے گی۔ تو سنن کے علاوہ جو کچھ بھی نفلی عبادات ہیں سب وبال میں داخل ہیں، پہلے اپنے مرض کو دور کرنا چاہیے جو کہ ذکر و نفی اس بات پر وابستہ ہے، اس کے بعد دوسری عبادات و حسنات میں مشغول ہونا چاہیے جو کہ بدن کے لیے سالے غذا کی طرح ہے، مرض کے دور ہونے سے پہلے جو غذا بھی کھائیں گے وہ فاسد و مفسد ہوگی۔ ہر چی گیرت علتی علت شود، جو کچھ مریض کھائے گا وہ بھی مرض بڑھائے گا۔ اس مکتوب کے آخر میں والدہ محمد امین کے لیے تعریف فرماتے ہیں کہ ہر وقت آخرت کے حوال کو مد نظر رکھ کر دائمی ذکر میں مشغول رہنا چاہیے، یہ کچھ ضروری نہیں ہے کہ ذکر میں لذت تمام پیدا ہو اور کچھ چیزیں نظر آئیں، یہ تو سب کچھ لہو لعب میں داخل ہیں، یعنی وہی کشفیات وغیرہ۔ یا کل مطلب بات ہوئی تھی نا حضرت تانوی رحمۃ اللہ علیہ کی، وہی بات ہے نا کہ حضرت نے فرمایا تھا کہ اچھا آپ نے یہ چیز ذہن میں رکھا ہوا ہے کہ آپ کو کچھ اس میں ذوق و شوق حاصل ہوگا، تو آپ نے پہلے ہی غلطی کی کہ آپ نے مجھ سے بیعت کیوں کی، پہلے مجھ سے آپ پوچھ لیتے کہ میں ان چیزوں کے لیے ذمہ دار ہوں یا نہیں ہوں، میں آپ کے لیے اس پہ انتظام کروں گا یا نہیں، تو ہمارے ہاں ان چیزوں کا انتظام نہیں ہے، ابھی بھی آپ اپنا رائے بدل سکتے ہیں، آپ نے یہی فرمایا تھا۔ ذکر میں جس قدر بھی مشقت ہو بہتر ہے، پنج وقتی نماز ادا کر کے باقی اوقات ذکر الہی کے ساتھ معمور رکھے اور ذکر سے لذت حاصل کرنے کے پیچھے نہ پڑے، اور آپ کی خدمت کو انیمت جان کر آپ کے درجہ میں شامل کریں، اور آپ کو بھی لازم ہے کہ ان کے پاس اکثر جائے کر بہت نرم محمد سے ان کو اپنی طرف مائل کریں اور نیکیوں کی طرف رہنمائی کریں۔ یہ اصل میں دیکھیں نا حضرت نے کتنے زبردست انداز میں اس بات کو ارشاد فرمایا کہ جو نفلی اعمال ہیں، براہ راست تعلق حاصل کرنے والے اعمال ہیں، ان کا بھی دار و مدار ذکر علاجی پر ہے۔ آج کل اسی چیز کو ہی نکال دیا گیا ہے کہ اس کی ضرورت نہیں ہے، اور اس کے بارے میں لوگ غفلت کی طرف مائل ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ان چیزوں کی کیا ضرورت ہے۔ ہاں جی، مجھے خواتین کچھ کبھی کبھی فون کر لیتی ہیں یا ٹیکسٹ بھیج لیتی ہیں کہ حضرت وہ تیسرا کلمہ درود شریف استغفار یہ تو باقاعدگی سے ہو رہا ہے لیکن مراقبہ مجھ سے نہیں ہو رہا۔ تو میں ان سے کہتا ہوں کہ کیوں ہوگا، آخر شیطان آپ کو کیوں چھوڑے گا اس کے لیے اتنا آسانی سے، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ آپ شیطان کی چنگل سے اس کے ذریعے سے بچیں گے، تو اس نے سارا زور تو اس پہ لگانا ہے کہ یہ آپ نہ کرے، باقی کام آپ قرآن پاک کی تلاوت بے شک کر لے، بہت دن میں دو ختم کر لے۔ ہاں جی، ایک لاکھ مرتبہ لا الہ الا محمد رسول اللہ پڑھ لیں، درود شریف، اس کا شیطان کو طریقہ آتا ہے ضائع کرنے کا، آپ کے دل میں وجب ڈال لے گا کہ میں نے اتنا ذکر کر لیا، میں نے اتنا یہ کر دیا، میں نے کہا بس چلو سارا کچھ آگے پیچھے ہو گیا، اس کے لیے یہ جو ذکر علاج ہے اس سے آپ کو روکے گا، جس سے آپ کا تعلق اللہ کے ساتھ بنتا ہے، یعنی گویا ایک صفائی ہوتی ہے، صفائی ہوتی ہے۔ حضرت نے اس میں ایک اور بات بھی فرمائی، ذکر نفی و اثبات، نفی و اثبات کا ذکر کیا ہے؟ نفی و اثبات کے ذکر پہ حضرت کے کئی مکتوبات شریف ہیں. نفی و اثبات سے مراد یہ ہے کہ نفس کے شر کو اپنے آپ سے دور کرنا، دنیا کی محبت کو دل سے نکالنا، یہ لا الہ ہے، یہ نفی کہلاتا ہے. اور الا اللہ، اللہ تعالیٰ کے تعلق کو حاصل کرنا اور تقویٰ پیدا کرنا، یہ الا اللہ ہے. تو اب ظاہر بنیادی چیز تو یہ ہے، دو دو چیزیں تو ہے نا، یہ دو دو کی جوڑیاں ہیں، جیسے نور و ظلمت کی جوڑی ہے، اس طرح فجور و تقویٰ کی جوڑی ہے. ہاں جی، تو یہی مطلب ہے کہ آپ فجور کو ختم کر لیں اور تقویٰ کو پیدا کر لیں، ظلمت کو دور کر لیں، نور کو پیدا کر لیں. ظلمت کو لا الہ سے دور کیا جاتا ہے اور اللہ کے ساتھ نور کو لایا جاتا ہے. ہاں جی، یہ چیز ہے. تو یہ اصل میں بنیادی بات تھی جو حضرت نے فرمایا. سبق کا تکرار، دفتر اول کے مکتوب نمبر 140 میں حضرت ارشاد فرماتے ہیں، وہ سبق جو آپ نے حاصل کیا تھا اس کے تکرار سے اپنے وقت کو معمور رکھے اور فرصت کو ضائع نہ کرے. ایسا نہ ہو کہ دنیا فانی کا کر و فر آپ کو بٹکا دے اور چند روزہ کی شان شوکت آپ کو بے مزہ کر دے. ہما اندر زمن بت اینست کہ تو تفلے و خانہ رنگی دست. او ہو، ہما اندر زمن بتو اینست کہ تو تفلے و خانہ رنگی نست. یعنی بس یہ ایک نصیحت ہے تجھے، تو ہے ناداں زمانہ ہے رنگین، بھلے تو بھول جاتا ہے، ان چیزوں کے پیچھے پڑ جاتا ہے، اور زمانے میں یہ چیزیں بہت زیادہ ہے، وہ آپ کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے کافی کچھ چیزیں لیے ہوئے. ہاں جی، وہ کسی نے کہا ہے نا کہ دل کے ٹکڑے ہوئے ہزار، کوئی یہاں گرا کوئی وہاں گرا، مطلب دنیا کی چاہت کی چیزیں بہت زیادہ ہیں، کوئی کس طرف گیا کوئی کس طرف گیا. ہاں جی، تو یہ مسئلہ ہے، ان تمام سے اپنے آپ کو بچانا ہے. یہ کس قدر بڑی نعمت ہے کہ حضرت سبحان تعالیٰ اپنے کسی بندے کو انفام شباب میں، ان جوانی میں توبہ کی توفیق عطا کر دے اور اس پر استقامت بخشے. کہہ سکتے ہیں کہ تمام دنیا کی نعمتیں اس نعمت کے مقابلے میں ایسی ہیں جیسے کہ دریا عمیق کے مقابلے میں شبنم کا کوئی قطرہ، کیونکہ وہ نعمت حق سبحان تعالیٰ کی رضامندی کا موجب ہے جو کہ تمام دنیاوی اخروی نعمتوں سے بڑھ کر ہے. ورضوان من اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ کی رضامندی سب سے بڑی نعمت ہے، اور سلام ہو اس پر جو ہدایت کی پیروی کرے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مطابقت کو اپنے اوپر لازم کرے. ہاں جی، یعنی گویا کہ واقعتاً کہتے در جوانی توبہ کردن شیوئی پیغمبرس، وقت پیری گرگ ظالم می شبت پرہیزگار. یعنی جوانی کے اندر توبہ کرنا یہ پیغمبری طریقہ ہے، یعنی چنے ہوئے لوگ یہ کرتے. ہاں جی، اور کہتے ہیں بڑھاپے میں تو پھر جو بھیڑیا ہے وہ بھی پرہیزگار ہو جاتا ہے. ہاں جی، تو یہ گویا کہ مطلب یہ ہے کہ جوانی میں اگر ایک انسان کو اپنے نفس کے شر سے بچنا نصیب ہو جائے تو یہ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے. ہاں جی، اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرما دے. دفتر اول مکتوب نمبر 151 میں حضرت خواجگان نقشبندی رحمت کے نزدیک یاداش کے معنی کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں. یاداش اصل میں کچھ اصطلاحات ہوتی ہیں، جو اصطلاحات اس میں، جیسے 12 تسبیح ہم کہتے ہیں، 12 تسبیح، یہ چشتی حضرات کے نزدیک ایک اصطلاح ہے. تو چشتی حضرات جو بھی ہوں گے تو ان کو اگر آپ 12 تسبیح کہہ دیں گے تو فوراً جانتے ہوں گے اس کا مطلب کیا ہے 12 تسبیح. اس طرح نقشبندی حضرات کو اگر آپ کہہ دیں نسبت یاداشت تو ان کو پتہ ہوتا ہے کہ نسبت یاداشت کیا چیز. نہیں پتہ ہے تو پھر کمزوری، پھر اپنے طریقے کو نہیں جانتے. تو یہ مطلب اس کے بارے میں. خواجگان نقشبندیہ قدس اللہ تعالیٰ کے طریقے کی فضیلت و بزرگی و یاداشت کے معنی کے بیان میں جن بزرگوں کے ساتھ مخصوص ہے. اظہر چمیرت، اظہر چمیر دو سخن دوست خوش ترس، دوست کی بات کہیں سے بھی ہو بہت اچھی ہے. حضرت خواجگان قدس اللہ تعالیٰ اسرارہم کے طریقے میں یاداشت سے مراد حضوری بے غیبت ہے. یعنی گویا کہ یوں سمجھ لیے کہ ڈسکنٹینیوٹی اللہ کی یاد میں نہیں ہوتی، مطلب یہ کہ کبھی یاد ہے کبھی یاد نہیں, یہ نہیں, مسلسل یاد, مسلسل یاد, یہ یاداشت کا معنی ہے. یاد داشتن یعنی یاد رکھنا, یاد داشت یعنی یاد رکھا ہوا. ہاں جی, تو یہ گویا کہ مطلب ایک اصطلاح ہے نقشبندی حضرات کی, اور واقعتاً بہت بڑی نسبت ہے, اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائے. یعنی شیونی اور اعتباراتی حجابات درمیان میں حائل ہوئے بغیر حضرت ذات تعالیٰ و تقدس کا دائمی حضور ایسا حاصل ہو کہ کبھی اس میں غیبت نہ آئے, یہ یاداشت. اور اگر کبھی حضور ہو کبھی غیبت, یعنی کبھی تو سب کے سب پردے اٹھ جائیں اور کبھی درمیان میں حائل ہو جائیں, جیسے کہ تجلی ذاتی برقی میں ہوتا ہے کہ برق کی طرح تمام پردے حضرت حق تعالیٰ صاحب کے سامنے سے مرتفع ہو جاتے ہیں اور جلدی ہی شیون اور اعتبارات کے پردے چھا جاتے ہیں, بس ایسے حضور ان بزرگوں کے نزدیک مقام اعتبار سے ساقط ہے. لہذا حضور بے غیبت کا حاصل یہ ہوا کہ تجلی ذاتی برقی جو شیون اعتبار کے وسیلے کے بغیر حضرت ذات جل شانہ کے ظہور سے مراد ہے, وہ جو سرا کے انتہا میں میسر ہوتی ہے اور فنائے اکمل کو اسی مقام میں ثابت کرتے ہیں, وہ بھی دائمی ہو جائے اور حجابات ہرگز رجوع نہ ہو, اور اگر حجابات رجوع کریں تو حضور غیبت سے بے بدل جائے گا, اس کو یاداشت نہیں کہیں. لہٰذا ثابت ہو کہ نکابر کا شہود اتم و اکمل کے طریقے پر ہے, اور فنا کا اکمل و بقا کا اتم ہونا شہود کے اتم و اکمل ہونے کے اندازے کے مطابق ہے. قیاس کن ز گلستان من بہار مرا, چمن کو دیکھ کے اس کی بہار کو سمجھو. پہلے 20 بر میں کافی عرض کر چکا ہوں, کیونکہ ہمارا جو طریقہ ہے الحمدللہ یہ جمع سلاسل کا طریقہ ہے, یعنی جس میں تمام سلاسل کو اکٹھے کیا گیا ہے. اس وجہ سے ہم الحمدللہ تمام سلاسل کی بات کرتے ہیں. اس میں یہ بات ہے کہ جیسے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جو فرماتے ہیں کہ آدمی کہے میں مومن ہوں, ہاں جی, مطلب یہ ہے کہ یعنی یقین کے ساتھ میں مومن ہوں, ہاں, میرے مطلب یہ انشاءاللہ ساتھ نہ کہے تو انشاءاللہ اگر کوئی میں مومن ہو تو وہ ٹھیک نہیں ہے, کیونکہ ایمان کسی وقت بھی منقطع نہیں ہو سکتا, ایمان میں شک نہیں ہو سکتا, انشاءاللہ کا لفظ شک کے لیے آ سکتا ہے, تو اس وجہ سے یہ ٹھیک نہیں ہے. حضرت فرماتے بالکل ایسے ٹھیک نہیں ہے. اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ حضرات کچھ فرماتے انشاءاللہ اس لیے ضروری ہے کہ آخر کا کیا پتہ, آخر کا کیا پتہ. خود حضرت مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ چونکہ حنفی ہے, عقائد کے باب میں بارہا یہ حضرت بیان کر چکے ہیں کہ انشاءاللہ نہیں, کیونکہ یہ شک کا پہلو رکھتا ہے. تو یہ جس کو کہتے ہیں کچھ ٹیکنیکل ڈیٹیلز ہوتے ہیں, تو یہ مسئلہ اسی طرح ہے کہ آیا مستقل طور پر یہ تجلی ذاتی کا ظہور دائمی ہو سکتا ہے نہیں. تو جو حضرات جیسے نقشبندی حضرات کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے, تو ان کو کہتے ہونا چاہیے, مطلب اس کے کچھ حضرات کہتے ہیں ایسا ہو ہی نہیں سکتا, کیونکہ اس کو کوئی برداشت نہیں کر سکتا. گر نیست غیبت نہ دہد لذت حضور, حضرت عامر ہم سے فرماتے ہیں نا, اگر غیبت نہ ہو تو حضور کا لذت کہاں ملے گی, رات نہیں ہوگی تو دن کی قدر کیسے ہوگی. ہاں جی, تو وہ وجان لے لباس ہو جان نہارا معاشا, کہ رات جو ہے نا مطلب آرام کے لیے اور دن کام کے لیے. اس وجہ سے پریکٹیکلی جو ہے نا وہ ایسا ہو جاتا ہے کہ کبھی استطار ہوتا ہے کبھی ظہور ہوتا ہے کبھی حضور ہوتا ہے. تو یہ مسئلہ اختلافی ہے اس قسم کا, جیسے میں نے آپ کو بتایا حنفی شافی کا اختلاف ہے, یہ اختلاف اس قسم کا ہے. تو اس میں ہم نہیں پڑھتے ہیں ہم اس لیے نہیں پڑھتے کہ ہمارے دونوں ٹھیک ہے, کیونکہ صرف تشریح کا فرق ہے نا, تشریح کا فرق ہے. تو اگر کسی کو دائمی ہو جائے تو سبحان اللہ, کس نے روکا ہے. لیکن بہرحال احوال تو تبدیل ہوتے رہتے, کبھی کیسے ہو کبھی کیسے. ہاں جی, تو یہ مطلب اس میں ہوتا ہے کہ واقعتاً مکمل حضور جو ہے یہ برداشت نہیں کر سکتا آدمی. ہاں جی, تو اللہ جل شانہ کی طرف سے پھر انتظام ہوتا ہے کہ کسی کو کتنا رکھتے کسی کو کتنا رکھتے. ہاں جی, لیکن بہرحال چونکہ نقشبندی حضرات کے اپنے تجربات ہیں تو وہ اس قسم کی بات ارشاد فرماتے ہیں, تو اس پر ہم مزید بات نہیں کرنا چاہتے. دفتر اول کے مکتوب نمبر 187 میں مرید کے لیے رابطہ ذکر سے زیادہ مفید ہے کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں, جاننا چاہیے کہ مرید کو تکلف اور بناوٹ کے بغیر اپنے شیخ کے ساتھ رابطہ حاصل ہونا پیر و مرید کے درمیان اس کامل مناسبت کی علامت ہے جو افاد و استفادہ, فائدہ پہنچانے اور فائدہ حاصل کرنے کا سبب ہے, اور وصول اللہ کے لیے رابطہ سے زیادہ اقرب ترین طریقہ کوئی نہیں. دیکھے کس دولت مند کو اس سعادت سے بہرمن کرتے, حضرت خواجہ احرار کو دستور طالب فقرات میں تحریف فرماتے ہیں, سائے رہبر بحث از ذکر حق, صحبت شیخ ذکر سے بہتر. یعنی اس کو بہتر کہنا نفع کے اعتبار سے, یعنی رہبر کا سایہ مرید کے لیے ذکر کرنے سے زیادہ فائدہ مند ہے, کیونکہ ابتدا میں مرید کو ابھی مذکور حق جل شانہ کے ساتھ کامل مناسبت حاصل نہیں ہوتی کہ جس سے وہ ذکر کے طریق سے پورا پورا نفع حاصل کر سکے. والسلام اولا آخر. کیوں خیال ہے, بچہ جس کو ہم انفینٹ کہتے ہیں, دودھ پینے والا بچہ, اس کو آپ روٹی کھلا سکتے ہیں؟ اس وقت وہ کیا کرے گا؟ صرف دودھ ہی پیے گا. دودھ پر ہی چلے گا. ہاں, اسی دودھ کے ذریعے سے اس کو اتنی قوت حاصل ہو جائیں گی, اتنا جب بڑھ جائے گا اپنے وقت پہ کہ پھر روٹی بھی کھا سکے گا. تو ابتدا میں یہی والی بات ہوتی ہے کہ اپنے شیخ کے اوپر زیادہ ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے, ان کی صحبت سے زیادہ فائدہ ہوتا ہے. مطلب یہ ہے کہ دور کی وجہ سے ان کو یہ چیز چونکہ صحبت کا حاصل نہیں ہوتا, تو معمولات کا اثر ان کو ہوتا ہے, ان کا فائدہ ہوتا ہے, لیکن وہ معمولات کا فائدہ تب یوں کہہ سکتے ہیں کہ وہ زیادہ حاصل کرے گا جب پہلے اس نے صحبت اٹھائی ہوگی. ہاں جی, تو حضرت کے ہاں بھی چونکہ نقشبندی حضرات کا یہ بھی مطلب فرق ہے کہ وہ صحبت جو ہے نا اس کو زیادہ ضروری سمجھتے ہیں, اور اس کو فرماتے ہیں کہ ہمارے جو نسبت ہے نسبت نکاسی سے سٹارٹ ہوتا ہے, تو نسبت نکاسی شیخ کا ہوتا ہے, تو اس کے ذریعے سے طفلان طریقت کی تربیت ہوتی ہے. دفتر دوم کے مکتوب نمبر 30 میں حضرت نسبت رابطہ کی فضیلت بیان فرماتے ہیں, خواجہ محمد اشرف نے نسبت رابطہ تصور شیخ کے مشق کے بارے میں لکھا تھا کہ حسد تک غالب ہو گئی ہے کہ نماز میں اس کو اپنا مسجود جانتا اور دیکھتا ہے, اور اگر وہ فرض کی نفی کرنا چاہے تو رابطہ نفی نہیں ہوتا. اے محبت کے نشان والے طالبان حق جل شان اس دولت کی تمنا کرتے مگر ہزاروں میں سے کسی ایک کو نصیب ہوتی ہے. اس کیفیت والا شخص صاحب استعداد اور کامل مناسبت والا ہوتا ہے, اور ہو سکتے کہ وہ شیخ مقتدا کی تھوڑی سی صحبت سے اس کے تمام کمالات کو جذب کر لیں. اور رابطہ شیخ کی نفی کی کیا ضرورت ہے, کیونکہ وہ تو مسجود الہ ہے, ہین نہ کہ مسجود لہو. ہاں, محراب اور مسجدوں کی نفی کیوں نہیں کرتے؟ اس قسم کی دولت کا ضرور سعادت مندوں کو حاصل ہوتا ہے, تاکہ تمام احوال میں صاحب رابطہ مرشد کو اپنا وسیلہ جانے اور تمام اوقات میں اسی کی طرف متوجہ رہیں, نہ کہ ان بدبخت لوگوں کی طرح جو اپنے آپ کو مستغنی یعنی رابطہ شیخ سے بے نیاز جانتے ہیں اور اپنی توجہ کی قبلہ کو اپنے شیخ کی طرف سے ہٹا لیتے ہیں اور اپنے معاملے کو خراب کر لیتے ہیں. دوسرے کہ آپ نے اپنے فرزندوں کے والدہ کی وفات کی خبر لکھی تھی, انا للہ وانا الیہ راجعون, ہم اللہ کے, اس کی طرف فاتحہ پڑھی گئی اور اس دوران فاتحہ قبولیت کا اثر محسوس ہوا. مولوی حاجی محمد نظار کے تقریباً 2 ماہ گزرے کہ ذکر مشغولی میں خصوصی و خرابی واقع ہو گئی, اور وہ ذوق و حلاوت جو پہلا اثر اب نہیں رہا ہے محبت کے نشان میں, اگر دو چیزوں میں فطور نہیں آیا تو پھر کچھ غم نہیں. ایک ان میں سے کہ صاحب شریعت علیہ الصلوۃ والسلام کے مطابق, اور دوسرے اپنے شیخ کے ساتھ محبت اخلاص. ان دونوں چیزوں کے ہوتے ہوئے اگر ہزاروں ظلمتیں و کدورت تاری ہو جائیں تو کوئی مذاکر نہیں انجام کے اعتبار سے, کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کو ضائع نہیں ہونے دے گا, اور اگر نعوذ باللہ ان دونوں میں سے کسی ایک میں بھی نقصان پہ تو پھر خرابی ہی خرابی ہے, اگرچہ حضور جمعیت ہی حاصل ہو, کیونکہ استدراج ہے جس کے انجام خرابی ہے. حق سبحانہ تعالیٰ سے بڑی عاجز و عزاری کے ساتھ ان دونوں پر ثابت قدمی استقامت طلب کرتے ہیں, کیونکہ یہ دونوں امر اصل مقصود و نجات کا ہے. یہ بہت اہم مکتوب شریف ہے، اور میرے خیال میں اگر آج سارا بیان صرف اسی پہ ہو تو بھی غلط نہیں ہوگا، کیونکہ یہ بہت اہم چیز ہے، اور اس کے اندر غلطی کا امکان بھی بہت زیادہ ہے اگر اچھی سمجھنے سے، اس میں غلطی کا امکان بھی بہت ہے. سب سے پہلے رابطہ، رابطہ کہتے کس کو، یہ بھی اصطلاح ہے نقشبند حضرات کی، اور وہ شیخ کا تصور ہے. رابطہ کا مطلب کیا ہے؟ تصور شیخ، شیخ کا تصور. شیخ کا تصور اتنا چاہ جائے کہ اس کو ہر وقت یہ حاصل ہو کسی کو، تو حضرت فرماتے ہیں اس کی جو ہے نا وہ لوگ تمنا کرتے ہیں لیکن نہیں ملا کرتے، اور جس کو مل جائے تو بہت جلدی اس کی ترقی ہوتی ہے. میں نے یہ فرمایا. اب دیکھ لیں حضرت جلالی انداز میں بھی کچھ بات فرما رہے ہیں. فرماتے ہیں کہ شیخ جو ہوتا ہے یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف کروانے والا ہوتا ہے، یہ نہیں کہ اللہ کے لیے حجاب ہوتا ہے. اور اگر آپ کہتے ہیں کہ میں شیخ کی طرف سجدہ کر رہا ہوں، تو خدا کے بندے کبھی آپ نے سوچا ہے کہ میں ممبر کی طرف سجدہ کر رہا ہوں یا دیوار کی طرف سجدہ کر رہا ہوں؟ کبھی سوچا ہے؟ تو جیسے کبھی آپ نے وہ نہیں سوچا تو یہ کیوں سوچتے ہو؟ کیونکہ دیکھو نا، آپ اللہ کے لیے سجدہ کر رہے ہیں، سامنے آپ کا مثال کے طور پر دیوار ہے، تو دیوار کے لیے توڑا کر رہے ہیں آپ، آپ دیوار کو تو سجدہ نہیں کر رہے ہیں. آپ کا جو تصور ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف ہے، آپ تو اللہ تعالیٰ کو سجدہ کر رہے ہیں. ہاں البتہ اگر آپ نے کوئی قبلہ کے لیے نشان رکھا ہوا ہے تو اس نشان کی طرف آپ کر رہے ہیں، تو بنیادی طور پر تو آپ اللہ کے لیے کر رہے ہیں، وہ نشان کو تو سجدہ نہیں کر رہے ہیں. نشان کو تو اگر وہی نشان آپ کا شیخ ہو تو وہ اس میں نہیں آئے گا. تو یہ حضرت نے گئے کہ یوں مطلب اس بات کی باور کی ہے کہ ہم لوگوں کو چونکہ سب کچھ شیخ کے ذریعے سے ملتا ہے، لہذا شیخ کی طرف ہمارا قلبی تعلق جتنا زیادہ سے زیادہ تصور میں ہوگا اتنا زیادہ سے زیادہ فائدہ حاصل ہوگا. حضرت یہ فرمانا چاہتے ہیں، یہ والی بات. آئیے اب یہ ہو خود بخود، کروائے نہ کروائے نہیں، خود بخود ہو. اس لیے حضرت نے فرمایا کسی کسی کو ملتا ہے. اگر کروانے کے لیے ہو تو ہر ایک آدمی کرنے کی کوشش کر سکتا ہے، لیکن جو خود بخود ہوتا ہے وہ محبت کی وجہ سے ہوتا ہے، جو خود بخود ہوتا ہے وہ محبت کی وجہ سے ہوتا ہے. تو اگر کسی کو اتنی محبت شیخ کے ساتھ ہو جائے تو ظاہر ہے اس کو فائدہ زیادہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اگر کسی کو شیخ کے ساتھ اتنی محبت ہو کہ ہر وقت اس کا خیال رہے تو ظاہر مطلب ہے کہ اس محبت کی وجہ سے فائدہ ہوتا ہے، کیونکہ شیخ کے ساتھ محبت انسان کو باقی چیزوں سے روک دے گا. مثلا ایک آدمی سینما پہ جانا چاہتا ہے، مثال دے رہا ہوں، سینما کا شوق ہے لیکن اس ڈر سے کہ سینما جاؤں گا تو شیخ ناراض ہو جائے گا اور سینما سے رہ جائے، تو کیا خیال ہے؟ اچھی بات ہے، بری بات ہے؟ ظاہر اچھی بات ہے، گناہ سے رہ گیا نا، بچ گیا. کس کی وجہ سے بچ گیا؟ شیخ کی محبت کی وجہ سے بچ گیا. اب اگر شیخ کی اس محبت میں کمزوری ہے اور آدمی سینما کو نہ چھوڑ سکے شیخ کے لیے، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کو وہ فائدہ تو نہیں ہو رہا نا. اب دیکھو بنیادی مسئلہ تو یہ ہے کہ انسان اللہ کے لیے سب کچھ چھوڑے، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات وراول ہو رہا ہے، وہ تو بعد میں آپ کو حاصل ہوگا. یعنی یوں سمجھ لیا اس اللہ تعالیٰ کی ذات جو وراول ہو رہا ہے اس کے لیے آپ نے شیخ چن لیا، تو اب آپ کے سارے کام اللہ کے لیے ہو گئے اس نیت کی وجہ سے، اور اب شیخ کے لیے ساری چیزیں چھوڑ رہے ہیں، تو اللہ کے لیے آپ نے ساری چیزیں چھوڑ دی نا. ٹرانزیٹو پراپرٹی کس کو کہتے ہیں؟ ایف اے از اکول ٹو بی اینڈ بی از اکول ٹو سی دین اے از اکول ٹو سی، یہ ٹرانزیٹو پراپرٹی ہے نا. تو آپ نے شیخ کو چنا کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. تو اب جو شیخ کے ساتھ متعلقات ہیں وہ سارے آپ اللہ کے لیے ہو جائیں گے. تو اب شیخ کے لیے جو چیز چھوڑیں گے وہ کس کے لیے چھوڑ رہے ہیں آپ؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ اللہ کے لیے چھوڑ رہے ہیں نا. تو بہت آسان ہے سمجھنا. تو اسی کو فنا فی الشیخ کہتے ہیں، بھائی کسی طریقے سے اپنے نفس سے نکلو نا، جب تک آپ نفس سے نہیں نکلیں گے تو نفس تو آپ کے ساتھ کہلے گا، وہ تو آپ کو بچاڑے گا، تو آپ کو ایک مضبوط سہارے کی ضرورت ہے نفس سے بچنے کے لیے، ایک مضبوط سہارے کی ضرورت ہے۔ تو نفس سے بچنے کے لیے مضبوط سہارا آپ کو سب سے پہلے آئے گا شیخ کا۔ اگر آپ کا تعلق مضبوط نہیں ہے اس کے ساتھ تو نفس تو ہر وقت حاوی ہے۔ اب میں ذرا اصل بات کی طرف آتا ہوں، میرے خیال میں ابھی تک یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ لوگوں، اتنی بات تو آ رہی ہے نا سمجھ میں۔ اب ذرا بات، نفس کا جو کشش ہے وہ ہر وقت ہوتا ہے یا کبھی کبھی ہوتا ہے؟ ہر وقت ہوتا ہے۔ تو اس نفس کی کشمکش سے نکلنے کے لیے ایکول اینڈ اپوزٹ فورس، اس سے بچنے کے لیے ہر وقت ہونا چاہیے یا کبھی کبھی ہونا چاہیے؟ وہ فورس اگر آپ کو شیخ کی محبت کی صورت میں مل جائے تو نفس سے آپ ہر وقت پھر بچ سکیں گے نفس کی شر سے۔ تو اب بتائیں پھر یہ طریقہ بن گیا نا فنا فی شیخ کا مطلب۔ تو فنا فی شیخ وہ ہوتا ہے جو اپنے نفس کی ہر چیز کو سرنڈر کر لے اپنے شیخ کے لیے، اپنے شیخ کی محبت کی وجہ سے۔ تو جب سب چیزوں کو ہر وقت چھوڑے گا تو وہ صفائی تو اس کو حاصل ہو گئی نا۔ اب وہ صفائی اس کو جب حاصل ہو جائے گی تو بس اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ ڈال لیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ جب چل پڑے گا تو اللہ تعالیٰ کی طرف چلا جائے گا۔ تو یہ فنا فی شیخ، فنا فی رسول، فنا فی اللہ ہو جائے گا۔ تو یہ اسٹیپ بائی اسٹیپ تھیوری ہے کہ پہلے آپ شیخ کے ذریعے سے نفس سے اپنے آپ کو چھڑا لے، پہلے آپ شیخ کے ذریعے سے نفس سے اپنے آپ کو چھڑا لے، تو اس سے پھر ماشاء اللہ۔ ورنہ میں آپ کو بتاؤں سلوک کیسے طے ہوگا، سلوک طے کرنے کا راستہ کیا ہے؟ نفس کی مخالفت، یہی سلوک ہے نا۔ نفس کی مخالفت آپ کو نفس کب کرنے دے گا؟ کرنے دے گا۔ اچھا تو پھر کیسے ہوگا اس نفس کی مخالفت آپ کیسے کریں گے؟ وہ تو کرنے دے گا نہیں، اس سے اوپر کی کوئی چیز ہونی چاہیے نا۔ مثلا شیخ آپ کو کہہ دے روزے رکھو، نفس کہتا نہیں رکھو، اگر آپ کا شیخ کے ساتھ تعلق ہو تو رکھ لیں گے، جب رکھ لیں گے تو اس کا فائدہ حاصل ہو جائے گا۔ شیخ آپ کو کہتا ہے، نفس کہتا ہے موبائل کے اندر گندی چیزیں دیکھو، ہاں جی شیخ آپ کو کہتا ہے موبائل مجھے دے دو۔ اب اگر آپ شیخ کے ساتھ محبت کرتے ہیں اور معاملہ آپ کا اخلاص کا ہے، آپ بہت آسانی کے ساتھ موبائل دے دیں گے، بچ گئے نا، بچ گئے۔ اور اگر وہ نہیں ہے تو نہیں بچ سکتے۔ تو یہ مطلب گویا کہ یوں سمجھ لیجیے کہ دس از دا کی پوائنٹ، یہ کی پوائنٹ ہے، اس کے بغیر چھٹکارا نہیں ہو سکتا۔ مطلب یوں کہہ سکتے ہیں کہ تصوف کے اندر مقصود اللہ تعالی کا تعلق و رضا ہے، جس کے لیے شریعت کا اتباع ہے صحیح عقیدے کے ساتھ، اور اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے، یہ شریعت کے اتباع کو صحیح عقیدے کے ساتھ حاصل کرنے کے لیے جو سب سے بڑا ذریعہ ہے وہ شیخ ہے۔ اس لیے فرمایا ذکر سے بھی زیادہ شیخ کی صحبت بہتر ہے، سمجھ میں آ گئی؟ کیونکہ ٹاپ ذریعہ وہی ہے نا، ذکر تو وہ بتائے گا۔ اگر ذکر خود اس سے بہتر ہوتا تو شیخ کی ضرورت ہی کیا تھی، پھر ذکر ہی کرتے ہیں نا صرف۔ ہاں جی یہ ساری باتیں ٹیکنیکل ہیں، اور ٹیکنیکلی ان کو انڈرسٹینڈ کرنا ہوتا ہے۔ خیر تو حضرت نے ماشاء اللہ بات فرما دی۔ آگے جا کر ایک اور بات ارشاد فرما رہے ہیں کہ اصل چیز کیا ہے، وہ ہے شریعت کے اتباع اور شیخ کے ساتھ محبت و اخلاص۔ شریعت کے اتباع اگر آپ کا قائم ہے اور شیخ کے ساتھ آپ کو محبت و اخلاص ہے، فرمائے وہ جتنے بھی کدورے تھے وہ ظلمتیں عارضی ہیں، ختم ہو جائیں گی، رستہ موجود ہے، لہٰذا ختم ہو جائیں گی. اور اگر یہ نہیں ہے تو بے شک آپ کو بظاہر بہت ساری چیزیں حاصل ہو، انوارات اور تجلیات اور اس قسم کی، یہ سب فرمائے یہ استدراج کی صورتیں ہیں، یہ آپ کو شیخ سے ہٹانے کے لیے ہیں. شیخ سے ہٹانے کے لیے، تاکہ شیخ سے ہٹ جائے پھر اس کے بعد میں دیکھ لوں گا اس کے ساتھ پھر میں دیکھ لوں گا، اس کے لیے پھر کوئی مشکل نہیں ہے. ایک صاحب کشف تھے ہمارے ساتھ حج پہ تھے، یہ خود واقعہ بیان کر رہے ہیں، اس میں میں ذمہ دار نہیں ہوں، جو اس نے کہا ہے وہ بتا رہا ہوں. مجھ سے کہا کہ فلاں صاحب جا رہے ہیں عمرے پہ، ہمارا طریقہ ہوتے عمروں میں عمرے اخیر میں کرتے، اس میں فائدہ ہوتا ہے. فائدہ اس لیے ہوتا ہے کہ رش بھی کم ہو جاتا ہے اور پہلے جو جانے والے ان کو ٹائم بھی مل جاتا ہے. مثال کے طور پر جن کو واپس جانا ہے جلدی، تو اگر آپ بھی ان کے ساتھ شامل ہو جائے تو ان کے لیے رکاوٹ بن جائے گی نا، تو آپ کے پاس تو ابھی دن ہے نا، وہ دن ہے نا، تو آپ آخر وقت میں کر لے تو ان کو اپنے وقت میں ٹائم مل جائے گا، آپ کو اپنے وقت میں ٹائم مل جائے گا، تو اس میں ایک مینجمنٹ ہے. تو ہم اس بنیاد پر جو ہے مطلب عمرے جو کرتے ہیں حج کے بعد وہ آخر میں کرتے ہیں. اور اسی طرح روزہ اقدس پہ حاضری جو ہماری ہوتی ہے ریاض الجنہ میں، وہ بھی آخر میں کرتے ہیں، باقی ہم مسجد نبوی میں نمازیں پڑھتے رہتے. تو کسی کو جلدی ہوتی ہے یا جلد بازی ہوتی ہے. تو ایک صاحب اور جا رہے تھے عمرے پہ، تو ان مجھ سے پوچھا کہ میں عمرے کے لیے اس کے ساتھ چلا جاؤں. تو مشورہ لینے والے دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے کہ فیصلہ خود کر لیں اور صرف بس یس کسی کے زبان سے نکلوا دیں، تو یہ بھی مشورہ ہوتا ہے. اور ایک ہوتا ہے کہ اس کے اوپر چھوڑ دے کہ آپ فیصلہ کر لے، جو میں آپ جو چاہیں گے تو وہی کروں گا. تو یہ دونوں قسم کے لوگ ہوتے ہیں. تو جو پہلے قسم کے لوگ ہیں جن کا پتہ چل جائے تو پھر ہم اس کو کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے کر لو، کیونکہ انہوں نے فیصلہ پہلے سے کیا ہوتا ہے، وہ خواہ مخواہ پریشانی کے باعث بنے گا. تو وہ صاحب اس وقت ایسے تھے، تو اس نے جب مجھ سے پوچھا میں نے کہا جاؤ بالکل ٹھیک ہے جاؤ، کوئی بات چلے بھی گیا عمرہ کر لیا. جب عمرہ اس کا ہو گیا تو شام کو میں نے اسے پوچھا بھائی عمرہ ہو گیا؟ کہتے ہیں ہاں ہو گیا، لیکن میں نے صرف ایکسرسائز ہی کیا، باقی کچھ بھی نہیں ملا، میں نے صرف ایکسرسائز ہی کیا ہے. پھر اس نے اپنے کیفیات بتائی، وہ کیفیات بتانے کے بھی نہیں کہ کیسی ہیں، کیونکہ ظاہر کشفی چیزیں ہیں. لیکن بہرحال اللہ پاک نے اس پر کول دیا کہ بھائی یہ جو تو نے کیا اچھا نہیں کیا، مان کے چلتے تو فائدہ تھا، مان کے چلتے تو فائدہ. تو اس نے مجھے کہا آئندہ میں ذرا بر بھی اپنے طور پہ کچھ نہیں کروں گا. میں نے توبہ کر لی، میں نے کہا ٹھیک ہے ماشاء اللہ بالکل اچھی بات ہے. تو یہ ایسا ہوتا ہے کہ شیطان کا کام یہ ہوتا ہے کسی طریقے سے شیخ سے ہٹا دے. اب اس سے ہٹا دے تو شیخ کی صورت میں جیسے شیطان نہیں آ سکتا خواب میں، جیسے آپ سب کی صورت میں نہیں آ سکتا، شیخ کی صورت میں بھی نہیں آ سکتا، تو ایک رکاوٹ ہے شیطان کے لیے. تو شیطان اس رکاوٹ کو ہٹانا چاہتا ہے، کیونکہ جب اس سے تعلق نہیں ہوگا کٹ جائے گا تو پھر میری مرضی ہے میں اس کے ساتھ جو بھی کروں، تو پھر اس کے ہاتھ میں چلا جاتا ہے. اس وجہ سے فرمائیے یہ استدراج کی صورت ہے. اس وقت جو انوارات ہیں، اس وقت جو چیزیں ہیں، تجلیات ہیں، وہ سب استدراج کی صورت ہے، ڈیل مل رہا ہے اس کو، اصل چیز نہیں ہے.